الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والناسبين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد
خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو
اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے۔ اذ قلتم جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے تیری بات کو سنا اور اب ہم اطاعت کریں گے۔
واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو،
بے شک خدا تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔
کل اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے اس وعدے کی طرف جو ہم نے خدا سے کیا تھا تفسیر کے مطابق میں نے بیان کیا۔
وہ وعدہ جو ہم نے خدا سے کیا ہے وہ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ اللہم صل علی
محمد، یعنی جب ہمارے سامنے مولا کی ولایت کو پیش کیا گیا
تو ہم نے خدا سے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے، مجھے پتا چلا جب تو نے یہ میرے سامنے پیش کیا ہے،
خدا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اطاعت کروں گا۔ یہ ہم نے وعدہ کیا ہے خدا سے۔
یہ جو وعدے کا کلمہ ہے ہم لوگوں کے لیے کوئی نیا کلمہ نہیں ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نماز صبح کے بعد دعائے عہد بھی پڑھتے ہیں۔ دعائے عہد یعنی وہی وعدہ،
ہر دعائے عہد میں جب بھی ہم دعا پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، اللہم انی اجددو،
اے خدایا آج کے دن صبح کے وقت میں میں اس وعدے کو کہ جو میں نے کیا تھا اس کو آج پھر آ کر پکا کرتا ہوں
اور اس وعدے کے اوپر عمل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں۔ تو یہ وعدہ ہم نے کیا ہے،
اس وعدے کو ہم دہراتے بھی بہت ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں،
اور جب ہم اپنی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو دنیا میں آنے سے پہلے قبول بھی کیا تھا۔
لیکن وہ جو دوسرا مرحلہ ہے، سمعنا، قبول کرنے کے بعد والا جو مرحلہ ہے جس کے لیے اس آیت میں خود اشارہ ہو رہا ہے، وہ اطعنا،
اس بات کا ذکر کہ ہم اطاعت بھی کریں گے، ہم فالو بھی کریں گے، ہم مانیں گے، جو ہم نے سنا ہے اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔
یہ کم سے کم میرے لیے ایک بہت ویک پوائنٹ ہے، میرا بہت کمزور نقطہ ہے۔
یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں یا شاید اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس میں کمزور ہوں گے۔ کل ایک روایت
تبرکن آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جہاں پر مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام
بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں بالکل صاف لفظوں میں کہ
تم اپنے آپ کو اس وقت تک شیعہ نہیں کہہ سکتے ہو جب تک کہ تم علی کے باتوں کی مخالفت کرتے ہو.
جب تک مخالفت کر رہے ہو ایک چیز کی بھی مت کہو تم شیعہ ہو, مت کہو.
خود اس روایت میں, کل وقت بھی کم تھا اور آج بھی انشاءاللہ دوسری ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا, اس روایت میں خود
تم یہ کہو کہ ہم چاہنے والے ہیں, ہم محب ہیں, ہم چاہنے والے ہیں, ہم شیعہ نہیں ہیں.
شیعہ یعنی وہ کہ جو ایک کام میں بھی مولا کی مخالفت نہیں کرے گا. اور جس وقت انہوں نے اس بات کو سننے کے بعد دل سے یہ کہا کہ ہم استغفار کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, فوراً امام کا رویہ بدل جاتا ہے کہ اب تم میرے بھائی ہو گئے ہو, اب 60 مرتبہ تم آئے تب میں 60 مرتبہ سلام کا جواب دوں گا, میں تمہیں ہدیہ بھی دوں گا, اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ میں نے تم کو اپنا بھائی بنا لیا ہے, تم میرے بھائی ہو. عزیزو, ہم لوگوں کے لیے ہر روایت, ہر معصوم کا ایک ایک جملہ, ایک ایک کلمہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے. ہمارا وعدہ صرف سننے کا نہیں ہے, ہمارا وعدہ سننا
اور اطاعت کرنا دونوں ہیں. کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ میں سنوں گا ہی نہیں, جب سنوں گا نہیں تو مجھے اطاعت نہیں کرنا پڑے گی. نہیں, ہم نے وعدے میں دونوں چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ سنیں گے بھی اچھی باتوں کو, اور ہر اچھی بات جو ہم سنیں گے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے, اس کی اطاعت بھی کریں گے. بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری روایتیں, لیکن آج آپ کے سامنے ایک ایسی ہی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک ایسا ہی واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے کل ایک واقعہ پیش کیا تھا. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, مدینے سے نکلے, مکہ پہنچے.
مکے میں کوفیوں کے بہت سارے لیٹر آنے لگے. اب مولا حسین مکے سے نکل رہے ہیں, پوری روایت آپ کے سامنے ہے سفر کی کہ حج کو انہوں نے عمرے میں بدلا اور عمرہ کرتے ہوئے مکے سے نکل گئے, کیسے وقت میں کہ جب سب مکے آ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے.
مکے سے کوفے کے لیے نکلتے ہیں, راستے میں
کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں, کوفہ کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا گیا, مجبور ہوتے ہیں کربلا کی طرف سفر شروع کرتے ہیں.
جب وہ کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بنی مقاتل, جگہ کا نام ہے
بنی مقاتل, منزل بنی مقاتل. کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کے سفر کرتے تو, اور کچھ ایریاز ایسے ہوتے تھے
جن کو ریسٹ ہاؤس ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں راستوں کے درمیان, کے جو کاروان جا رہے ہوں وہاں پر رکیں گے اور آرام کریں گے.
مولا ایک ایسی جگہ پر رکتے ہیں جو
کربلا سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے, بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے. اس جگہ پر مولا رکتے ہیں,
دور ایک خیمہ دکھائی دیتا ہے. اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں, صحابی کا نام غالباً قیس ابن مسہر تھا, اس سے پوچھتے ہیں
کہ یہ سامنے کس کا خیمہ ہے, یہ سامنے جو خیمہ لگا ہوا ہے کس کا خیمہ ہے.
بڑی عجیب روایت ہے بھائیوں, کہتے ہیں یہ خیمہ کس کا ہے. جواب دینے والے نے کہا
کہ عبید اللہ ابن حر نام کا ایک بندہ ہے جس کا یہ خیمہ ہے.
عبید اللہ ابن حر, عبید اللہ ابن حر, اس سے پہلے کہ میں روایت کو آگے بڑھاؤں, عجیب کیریکٹر کا بندہ ہے, بہت عجیب و غریب بندہ ہے. جنگ صفین میں پہلے, یہ تیسرے خلیفہ کا ماننے والا بندہ ہے, تیسرے خلیفہ کے بہت نزدیکیوں میں سے ایک بندہ ہے.
دوسری اس کی صفت یہ تھی کہ جب جنگ
صفین ہوئی تھی تو یہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا تھا. تیسرا, یہ پوری اس کی چھوٹی سی ہسٹری پہلے پیش کر دیتا ہوں. جس وقت جناب مختار کھڑے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے,
یہ جناب مختار کے ساتھ میں تھا,
بعد میں جناب ابراہیم کے ساتھ میں, ابراہیم ابن مالک اشتر کے ساتھ میں جناب مختار اسے بھیجتے ہیں ایک جگہ کہ جا کر یہ لوگ وہاں پر جنگ لڑیں, اس کو بھیجا جاتا ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ بندے پر مجھے شک ہوتا ہے, یہ صحیح قسم کا بندہ نہیں ہے. جناب مختار کو لیٹر لکھتے ہیں, جناب مختار جواب میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا پرست بندہ ہے, اس کو پیسہ جتنا زیادہ دو گے وہ اتنا تمہارے ساتھ میں رہے گا. تو تو اس کا خیال رکھو.
جناب ابراہیم نے اس کو 5,000 دینار 5,000 سونے کے سکے اس وقت دیے.
اس کو جب دے رہے تھے تو اس نے کہا کہ تم مجھے 5,000 تو دے رہے ہو لیکن تم نے میرے سے زیادہ لے کر رکھا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ابراہیم نے اس کو 2 برابر سکے دیے.
پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ بھی تم دے رہے ہو نا,
اس سے زیادہ تم نے اپنے حصہ لے کر رکھا ہے. تو جناب ابراہیم سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے.
بعد میں جناب مختار کے کچھ آدمیوں کو مارتا ہے اور اس کے بعد میں مصعب کے ساتھ میں
جا کر مل جاتا ہے. ایک عجیب و غریب آدمی تھا. یہ بندہ خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. مولا اپنے ایک صحابی کو اس کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے کہو کہ حسین یہاں پر ہے, مجھ سے ملنے کے لیے آئے. جواب میں کہتا ہے کہ میں کوفے سے نکلا ہی اسی لیے تھا کہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ حسین کوفہ آ رہے ہیں. جب میں کوفے سے اس لیے نکلا ہوں کہ حسین سے دور رہوں تو یہاں میں حسین کے پاس کیوں جاؤں گا؟ میں حسین کے پاس نہیں جاؤں گا. کوفے سے نکلنے کی وجہ بھی یہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہاں حسین آ رہے ہیں.
تھوڑی دیر کے بعد جب وہ امام حسین کا میسنجر امام حسین کے پاس واپس آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے جواب دیا ہے,
تو امام خود کھڑے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کچھ چھوٹے بچوں کو لے کر جو ان کے ساتھ وہاں موجود تھے اور اس کے خیمے میں جاتے ہیں. جس وقت جب جناب مختار سے ملنے آیا تھا امام حسین کی شہادت کے بعد میں, تو اس کا جملہ تھا کہ وہ جو منظر کہ حسین میرے خیمے میں آئے تھے اور جب میری نظر حسین کی صورت پر پڑی تھی تو اس سے خوبصورت چہرہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اتنا نورانی چہرہ تھا حسین کا.
اور میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتا ہوں کہ
حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. یعنی وہ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا. وہ ٹائم, وہ موقع اس کو یاد رہ گیا تھا. حسین کا نورانی چہرہ اس نے دیکھا تھا.
اس روایت کو وہ خود کہتا ہے, اس جملوں کو وہ خود کہتا ہے.
امام اس کے پاس پہنچتے ہیں. امام اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی, تیری زندگی میں تو نے گناہ بہت کیے ہیں, اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا کہ وقت کے امام امام علی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا ہے, اس وقت کے طاغوت کے ساتھ میں, معاویہ کے ساتھ میں,
اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا؟ کیا تو نہیں چاہتا ہے تیرے گناہ معاف ہو جائیں؟
کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبید اللہ ابن حرث. کون ہے اور آگے اس کا کیا ہوا وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. اس سے کہہ رہے ہیں نہیں چاہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو جائے.
بولا ہاں بتاؤ کیسے میرے گناہ معاف ہوں گے؟ کہا صرف ایک راستہ ہے, صرف ایک راستہ ہے. بولے کیا راستہ ہے؟ کہا راستہ یہ ہے کہ تم
نبی کے نواسے کی مدد کرو. یہ راستہ ہے, تم نبی کے نواسے کی مدد کرو. عزیزو بہت ہوشیار آدمی تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا, بہت چالاک تھا. جان رہا ہے نا کہ مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. کربلا اگر اس کو اس وقت نہیں بھی پتا تھا, یہ پتا تھا کہ مشکل راستے کی طرف جا رہے ہیں, ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جنگ ہونے والی ہے,
جہاں حسین کے ساتھ بچے بھی ہیں, جہاں حسین کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہیں. اسے یہ پتا تھا, بہت ہوشیار آدمی تھا, اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا تھا.
کہتا ہے کہ حسین میرے پاس ایک گھوڑا ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے پاس ایک گھوڑا ہے, جب بھی کسی بھی جنگ میں اس پر گیا ہوں بیٹھ کر, ہارا نہیں ہوں, میں وہ گھوڑا تم کو دے دیتا ہوں. کتنی بڑی مدد کر رہا ہے. یہاں پہ صرف رکتا نہیں ہے, کہتا ہے امام حسین اے حسین میرے پاس ایک تلوار ہے, جس جنگ میں بھی گئی ہے وہ تلوار کبھی ایسے ہی واپس نہیں آئی ہے, ہار کے واپس نہیں ہے, بھاگی نہیں ہے, بلکہ اس نے بھگایا ہے دشمنوں کو. مدد کر رہا ہے مولا کی. کیا لگتا ہے امام حسین نے کیا جواب دیا ہوگا؟ گھوڑا دے رہا ہے, تلوار دے رہا ہے.
لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ مولا نے اس سے کیا مانگا تھا. مولا اس سے کہہ رہے میری مدد کرو, مولا کہہ رہے مدد کرو.
جواب میں وہ کہہ رہا ہے لو میں مدد کے لیے تم کو گھوڑا بھی دے رہا ہوں, تلوار بھی دے رہا ہوں. اس نے امام کی خواہش کو پورا کر دیا, اس نے امام کی مدد کیا. یہ امام کی مدد ہے. اب آئیں ہم لوگ اب اپنی طرف.
اس واقعے کو سن کر ہم لوگ بہت آرام سے کہہ رہے ہیں اس نے مدد نہیں کیا.
ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ کیا ہماری زندگی کچھ اس طرح سے نہیں ہے कि कुछ चंदा देकर,
कुछ रुपया देकर, कुछ छोटे मोटे काम करके अपने आप के लिए समझ लेते हैं कि बस हमारी जन्नत पक्की हो गई और वक्त के इमाम की मदद हो गई।
अजीब जुमला है वहां पर इमाम हुसैन कहते हैं, अजीब जुमला कहते हैं, वमा कुन, तो कुरान की आयत है सूरह कहफ की आयत नंबर 51, कहते हैं वमा कुन तो
मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अवदा, मैं ऐसे लोगों से जो गुमराह करते हैं, जो गलत रास्ते पर है, किसी तरह की कोई मदद लेना पसंद ही नहीं करता हूं।
मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, ये मदद ही नहीं है, क्योंकि तू गलत रास्ते पर है, तू गलत रास्ते पर है।
उसकी मदद लेने से इमाम ने इनकार किया, खड़े हुए अपने बच्चों का हाथ पकड़ा, वापस अपने खेमे में आ गए नाराजगी की हालत में। क्राइटेरिया लेकिन दे दिया कि गलत रास्ते पर रहते हुए,
सही माना में विलायत को कबूल ना करते हुए, अगर कोई चीज तुम दे भी रहे हो ना, इमाम उसको कबूल नहीं करेंगे।
उनकी आदत नहीं, उनको जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है
तुम्हारी तलवार के, तुम्हारे पैसों के, तुम्हारे घोड़ों की, या तुम्हारी इन
मादी चीजों की जो उनके सदके में बनी है, उसके ये मोहताज नहीं है।
हम लोगों से इमाम नुसरत मांग रहे हैं। आप सब लोग, मैं यहां पे क्योंकि बैठा हूं और आप सबको देख रहा हूं, जब मैंने कहा कि उसने मदद कर दिया तलवार और घोड़ा देकर, तकरीबन सब ने कहा कि नहीं किया है। सबको ये समझ में आ गया है, और खुदा तौफीक दे मुझे भी ये समझने की,
कि इमाम की मदद घोड़े और तलवार से और इन चीजों से नहीं होती है। ये शायद एक चीज होगी हमारी जिंदगी में, हमारा पैसा, हमारी दौलत और हमारी ताकत, जो हम कहीं मदद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और राह खुदा में दे सकते हैं, लेकिन असल में हमारा इमाम हमको मांग रहा है, मेरे नफ्स को मांग रहा है, मुझे मांग रहा है, मुझे अपने आप को इमाम के इख्तियार में देना है। जब तक कि मैं अपने आप को इमाम के इख्तियार में नहीं दूंगा,
मेरे इख्तियार की चीजों को अगर उनको दूंगा भी, वो नहीं लेंगे, उनको जरूरत नहीं है, उनको मैं चाहिए हूं, उनको शिया चाहिए है, उनको सही माना में फॉलोवर चाहिए है, इताअत करने वाला चाहिए है।
लेकिन हम लोगों का सोचने का तरीका और अपने इमाम को देखने का तरीका बहुत अजीब और गरीब है। हम इसके बजाय कि इमाम को अपना नफ्स देने की बात करें, अपने आप को इमाम के कंट्रोल में देने की बात करें, हम अपने नफ्स की बात करते हैं।
मेरा दिल, मेरा मन, मेरा दिमाग ये कहता है, मेरे इमाम कहाँ है मेरी जिंदगी में, जहां पर सिर्फ न्याज के लिए थोड़ा चंदा चाहिए है, और उसमें भी कॉलर टाइट कि मैंने 1,000 रुपया दिया, मैंने 5,000 रुपया दिया, किसने भी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक।
लेकिन अजीजो, ये ऐसी मदद है कि जो इमाम को कबूल नहीं है।
इमाम आयत पढ़ रहे हैं कुरान की, मैं ऐसे लोगों से जो सही रास्ते पर नहीं है, सही रास्ता यानी जो विलायत के रास्ते से हट कर है, उनसे मैं किसी तरह की कोई मदद नहीं लेता हूं। विलायत का रास्ता दो चीजों से मिलकर बना है, सही बातों को सुनना और उसकी इताअत करना। तो वो लोग के जो इस रास्ते पर नहीं है, इमाम उससे मदद ही नहीं लेते हैं, और हम ये खुश हो रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं और जन्नत में हमारे बंगले बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, और क्या 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 तो बन रहा है, वो ले ही नहीं रहे, कबूल ही नहीं हो रही है इमाम की बारगाह में। अगर कबूल करवाना है तो पहले उस रास्ते पर आना होगा, और उस रास्ते पर आए बगैर ये सोचना कि मैं मदद कर रहा हूं, तो खुद अपने आप को धोखा देना है।
मशहूर वाकया है, आप लोगों ने इस वाकये को भी सुना होगा, वो दो अनार वाला और दो रोटी वाला, सुना होगा आप लोग ने, मैं उसको रिपीट करता हूं अपने छोटे भाइयों के लिए। खास तौर पर छठे इमाम के जमाने में, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम के जमाने में,
एक बंदा है जिसका जिक्र इस नाम से बहुत मशहूर हुआ है कि गरीबों की बहुत मदद करता है, गरीबों के बहुत काम आता है, भूखों को खाना खिलाता है। वक्त का इमाम है, एक कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं अपने सहाबियों के साथ में, और कहते हैं कि जब मैंने उसका जिक्र सुना था तो मेरा दिल चाहा कि उससे जाकर मिलूं,
خود امام یہ واقعہ اپنے صحابیوں کو سنا رہے ہیں, چھٹے امام, کہ میرا دل ہوا کہ اس بندے سے جا کر ملوں کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, بیچاروں کے کام آتا ہے, یتیموں کا پیٹ بھرتا ہے. میں کھڑا ہوا اور گیا اس سے ملنے کے لیے, تو دیکھا ایک جگہ وہ کھڑا ہوا ہے, اطراف میں بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کی حالت سے معلوم ہے کہ وہ بیچارے ہیں, بھوکے ہیں, غریب ہیں. کسی طرح سے وہ ان کے درمیان سے نکلا, نکل کر بازار کی طرف گیا. جب وہ بازار کی طرف جانے لگا تو میں نے بھی دیکھا کہ اس کو ڈسٹرب نہ کروں, اس کے پیچھے چلتا رہوں, کہیں پر موقع ملے گا تو اس سے میں بات کروں گا. امام اس کے پیچھے چلنے لگے, دیکھے کہ ایک روٹی کی دکان پر پہنچا ہے جہاں پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. دو روٹیاں چپکے سے اٹھاتا ہے, لیکن اس طرح سے اٹھا رہا ہے کہ وہ جو روٹی بنانے والا آدمی ہے اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو, چپکے سے اٹھا رہا ہے, جس کو ہم لوگ ابھی اپنے ورڈ میں کہہ سکتے ہیں چوری کر رہا ہے. امام نے وہاں پر کہا کہ چپکے سے اٹھا رہا ہے, لیکن امام نے حسن ظن کیا اس کے ساتھ, اس کو روکا نہیں, یہ سوچ کر کہ شاید یہ بندہ جو ہے روٹی والے کے ساتھ اس کا کچھ حساب کتاب ہوگا جو مجھے ابھی نہیں پتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیا امام نے. ٹھیک ہے, وہ دو روٹیاں لیا, آگے چلنے لگا. پھر تھوڑا آگے گیا, دیکھا کہ ایک سپر مارکیٹ ہے جہاں پہ فروٹس بھی رکھے ہوئے ہیں. دو انار وہاں سے اس نے چپکے سے اٹھا لیا, امام تھے. دیکھا کہ وہ اس بات کا خیال رکھ رہا ہے کہ جو مالک ہے دکان کا وہ اس کو دیکھے نہیں, جس کو ہم لوگ اپنے ورڈ میں کہہ سکتے ہیں یہاں پر بھی وہ چوری کر رہا تھا, لیکن امام کہتے ہیں چپکے سے وہ نکال کر لے کر جا رہا تھا. جب آگے چلا گیا تو امام نے, امام کے ذہن میں سوال ہے, دوست سے پوچھنا ہے, اس کو میسج دینا ہے, یہ کیا کیا. ابھی امام اس کے ساتھ چل ہی رہے تھے, چلتے چلتے ایک غریب راستے میں مسکین دکھائی دیتا ہے, اپنگ, لولا, اپاہج, جو ہل نہیں سکتا ہے, روٹی اس کو دے دیتا ہے. تھوڑا آگے بڑھتا ہے, ایک کو انار دے دیتا ہے. پھر آگے بڑھتا ہے, ایک روٹی ایک انار, اس طرح سے وہ لوگوں میں بانٹ دیتا ہے. امام اور گھبرا گئے, تعجب, یہ کیا ہو رہا ہے, ایک طرف چوری کرتا ہے, دوسری طرف لوگوں کی مدد کر رہا ہے. اسے جا کر اس کے پیچھے چل رہے ہیں, چلتے چلتے ایک ایسا وقت آتا ہے جب شہر کی طرف ریٹرن آنے لگتے ہیں, جب سٹی کی طرف آنے لگتے ہیں, تو امام اس کو ایک جگہ روک کر پوچھتے ہیں, بھائی میں وہاں سے جہاں پر تم لوگوں کے درمیان تھے وہاں سے لے کر اب تک کہ میں تمہارے پیچھے ہوں, یہ میں نے جس دیکھا ہے کہ تم نے دو جگہ سے دو چیزوں کو اٹھایا اور اس طرح سے آگے بڑھے اور یہاں پر لوگوں کے درمیان آ کر بانٹ گئے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں خدا کا ایک بندہ ہوں. کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والا ہوں. کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا کہ قریش سے, بنی ہاشم سے میرا تعلق ہے. کہا کہ تم جعفر تو نہیں ہو, جعفر ابن محمد؟ کہا ہاں ہاں میں جعفر ابن محمد. کہا تم کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے؟ تمہارے بارے میں تو مشہور ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو, تم کو سب کچھ معلوم ہے, تم قرآن کو اچھے سے جانتے ہو, تم کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے؟ وہ امام کے ورڈز ہیں جو اس طرح سے ہیں. کہا کہ بھائی کون سی ایسی آیت ہے جو تمہیں معلوم ہے, مجھے بھی بتاؤ. کہا تم نے قرآن میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے اوپر ایک دس برابر جزا ملے گی اور ایک برائی کرنے کے اوپر ایک گناہ ملے گا؟ میں نے دو انار چرایا ہے اور دو روٹی چرایا ہے, مجھے کتنے گناہ ملیں گے؟ کتنے؟ حساب کتاب کمزور ہے آپ لوگ ادھر والوں کا, خاص طور پہ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. میں نے چار چیزیں چرائی ہیں, مجھے چار گناہ ملے گا, لیکن چار چیزیں چرا کر میں نے چار نیکی کیا ہے, ثواب کتنا ملا مجھے؟ 40. اس میں سے چار مائنس کر دو, 36 تو مجھے بچا ہے, 36 مجھے بچا ہے نا. امام کو سکھا رہا ہے. امام اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں قرآن کا, تجھے قرآن نہیں پتا ہے, تو نے قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے, تو صحیح طریقے سے قرآن کو تو پڑھ. خدا خود اسی قرآن میں کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا صرف ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے, ان لوگوں کے صدقات کو, خیرات کو اور دی ہوئی چیزوں کو قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. متقی یعنی کون؟ جو امام المتقین کا ماننے والا ہے, یعنی وہی ولایت کو فالو کرنے والا, یعنی ایک ایسا شخص کہ جو متقی نہیں ہے, एक ऐसा शख्स कि जो सही रास्ते पर नहीं है, आयत के मुताबिक, इमाम के कौल के मुताबिक, उसका कोई अमल भी कबूल नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कितना अपने आप को धोखा देंगे भाइयों, कितना धोखा देंगे कि हम नेक काम कर रहे हैं, मैंने ये अच्छाई कर दिया, मैंने वो अच्छाई कर दिया, मैंने वहां मस्जिद बना दिया, मैंने वो गरीब को खाना खिला दिया, वो यतीम बच्चे के पास ईद के कपड़े नहीं थे मैंने भिजवा दिया, ये कब तक कि हम लोग इसके ऊपर खुश रहेंगे। इमाम कह रहे हैं कि कबूल उसी वक्त होगा अमल कि जब तुम मुत्तकी हो जाओगे, जब तुम सही रास्ते पर रहोगे, अपने आप को इन दुनिया की कैद से आजाद करोगे, अपने आप को इस नफ्स से आजाद करोगे, अपने आप को खुदा के हवाले, मासूमीन के हवाले कर दोगे, तब तुम ये कह सकते हो कि शायद मेरा कोई अमल कबूल होगा। लेकिन उस वक्त तक कि जब तुम उनके हवाले नहीं हो रहे हो, उनकी खिदमत में नहीं हो, तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले। और एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले। अब जब इमाम ये इरशाद फरमाते हैं तो खुद इमाम आगे ये कहते हैं कि जब मैंने उसके सामने इस आयत को पढ़ा और उसको बताया तो वो इनकार करने लगा, कहा ऐसा नहीं है, तुमको कुरान सही समझ में नहीं आता है, मैं तो उस आयत को पकड़ूंगा, ये आयत से मुझे मतलब ही नहीं है। हम लोग भी, मैं अपनी बात खास तौर पे करूं, कुछ इस तरह के हैं। अल्लामा इकबाल बहुत अच्छा शेर कहते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हम लोग अपने मतलब की बातें बहुत आसानी से ले लेते हैं कि ये मेरे काम की बात है, ये मेरे टेस्ट की बात है, इसमें मेरा फायदा है, और वो टेस्ट की बात को लेकर पूरे कुरान को छोड़ देंगे, पूरी रिवायतों को छोड़ देंगे। जबकि मासूमीन और खुदा जब इस्लाम की बात कर रहे हैं, जब विलायत की बात कर रहे हैं, तो पूरे पैकेज की बात है, तुमको सब कुछ लेना है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। अकीदा भी तुमको यहीं से लेना है, अहकाम भी तुमको यहीं से लेना है, अखलाक भी तुमको यहीं से लेना है, पैदा होने से लेकर मरने तक के, पैदाइश के पहले के अमाल जो माँ बाप को करना है या अजदाद को करना है, वहां से लेकर मरने के बाद जो वारिसीन को तुमको दफनाएंगे, वहां तक के सब काम, सब कुछ हमसे लो, हमारे पास पूरा पैकेज है, तुम्हारी दुनिया के लिए भी और तुम्हारी आखिरत के लिए भी। इसमें से कलेक्टिवली नहीं लेना है कि ये मेरे फायदे का है, ये मेरे नुकसान का है, ये मेरे लिए आसान है, वो मेरे लिए सख्त है। लेना है तो पूरा लेना है। मुत्तकी वो है कि जो पूरी चीजें उनसे ले, शिया वो है कि जो एक काम में भी उनकी मुखालिफत ना करे। कल आपने रिवायत को सुना है, कौन है शिया? वो चार लोग है। क्यों वो चार लोग शिया थे? क्यों? क्योंकि किसी भी एक अम्र में, किसी भी एक काम में वो अपने मौला की मुखालिफत नहीं करते थे। चूंकि किसी भी एक काम में मुखालिफत नहीं करते थे तो वो शिया है। लेकिन जो लोग मुखालिफत करते हैं वो अपने आप को शिया ना कहें, वो कहें हम चाहने वाले हैं, चाहने वाले बहुत हैं। मौला को जरूरत है नासिरीन की, मदद करने वालों की। मौला को जरूरत है शियों की। मौला को जरूरत है ऐसे लोगों की जो उनके काम आए, जो इस्लाम के काम आए, जो इस्लाम की मदद करें, जो खुदा की मदद करें, और इस खुशफहमी में ना रहे कि हमारी ये मादी चीजों की जरूरत है इस्लाम को और खुदा को। इस्लाम को जरूरत है मेरी, मुझे इस्लाम की मदद करना है, मुझे इस्लाम के ऊपर अमल पैदा होने के लिए अपने नफ्स की कुर्बानी देना है। आयतुल्ला जवादी आमली खुदा उनको हिफ्ज करे बहुत अच्छा जुमला कहते हैं कि इस्लाम सही माना में इंसान को आजाद बनाना चाहता है, आजाद बनाना चाहता है। मैं अपनी दुनिया का गुलाम हूं, मैं अपने नफ्स का गुलाम हूं, मैं अपने दोस्तों की बातों का गुलाम हूं कि जो ये कहेंगे मैं वो करूंगा, जो इनको पसंद होगा वो करूंगा, ये पहन लूंगा तो वो क्या कहेंगे, ये ड्रेस में निकलूंगा, ये हेयर स्टाइल में निकलूंगा, वो वाला मोबाइल लूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे सब कुछ फैसले उनके मुताबिक होते हैं, मैं देखता हूं दुनिया क्या बोलेगी, मेरा दिल क्या बोलेगा, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरे क्लास वाले क्या बोलेंगे, मैं सबका गुलाम हूं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गुलाम हूं। जो भी कदम उठाता हूं या सोच के उठाता हूं कि दूसरा क्या सोच रहा है, यानी मैं उसकी मर्जी के मुताबिक खुद को चला रहा हूं, तो मैं सबका गुलाम हूं। سب کا غلام ہوں میں دنیا میں, لیکن بعد میں بڑے فخر سے بولتا ہوں کہ بہت آزاد زندگی ہے, جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں, جو لینا چاہتا ہوں. کسی کو بولو کہ نوکیا 1100 لے لو, یہ سیمسنگ کو رکھ دے یا اس کو رکھ دے, نہیں نہیں دنیا کیا بولے گی, بھائی تو جو چاہتا ہے وہ نہیں کر رہا ہے, جو دنیا چاہ رہی ہے وہ کر رہا ہے. سب کے غلام ہیں ہم لوگ, سب کے غلام ہیں, اور ایک کا غلام بننا نہیں چاہتے ہیں, خدا کا. وہاں پہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ بہت پیچھے رہ جائیں گے ہم لوگ, بیکورڈ ہو جائیں گے, پیچھے رہ جائیں گے. تو آیت اللہ جوادی عاملی یہاں پر کہتے ہیں کہ خدا جب آزادی کی بات کرتا ہے تو خدا یہ کہتا ہے کہ سب کی غلامی کو چھوڑو, ایک کے غلام بن جاؤ. اب سے یہ دیکھو کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے وہ کروں گا, وہ کس میں خوش ہوتا ہے وہ کروں گا, چاہے یہ لوگ خوش ہو یا نہ ہو, میرے کلاس والے, کالج والے, گھر والے, میرے رشتے دار, میرے بھائی, کوئی خوش ہو یا نہ ہو, مجھے ان لوگوں سے مطلب ہی نہیں ہے. ان کے سامنے میں جو کچھ بھی کروں گا, یہ آج خوش ہوں گے پھر ناراض ہوں گے, ان میں کوئی خوش ہوگا کوئی ناراض ہوگا. اچھا موبائل لے کے آؤں گا, ایک بولے گا یہ کیا کچرا موبائل لے لیا, وہ والا موبائل لیتا اس سے اچھا تھا, یہ کیا گاڑی لے لیا, وہ یہ کہاں پہ گھر لے لیا, ان میں کوئی خوش ہوگا کوئی ناراض, صرف اس کی خوشی کو دیکھ لوں میں, اس کو خوش کرنا اپنی زندگی میں مقصد بنا لو. نتیجہ کیا ہوگا, صحیح معنی میں آزاد زندگی گزرے گی, صحیح معنی میں آزاد ہوں. ہزاروں لوگوں کے غلام, من کا غلام, لوگوں کا غلام, رشتہ داروں کا غلام بننے سے اچھا نہیں ہے ایک کا غلام بن کے رہوں, صرف ایک کا غلام بن جاؤں, ایک کا بندہ بن جاؤں. اور یہ ایک کا بندہ بننا کہنا آسان ہے, لیکن شیطان نے دنیا میں اتنی رنگ برنگی چیزیں لے کر آ گیا ہے کہ ان کو چھوڑ پانا اور ان کا مقابلہ کرنا آگے آنے والی زندگی میں بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. 3 دن کے اعتکاف کی بات ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ کہاں پر مولانا 3 دن تک کے, 21 رمضان کو تو دھندا بند ہے لیکن کل تو سنڈے ہے نا. ایک سلوات پڑھے بڑے محمد و آل محمد. یہ اور دوسرے بہت ساری چیزیں عزیزو, یہاں جب بات آ گئی ہے تو ایک دو روایتیں اعتکاف کے حوالے سے بھی بیان کروں. امید ہے کہ یہاں سے زیادہ مجمع گھر میں سن رہا ہوگا. اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے. اعتکاف یعنی صحیح معنی میں, جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ذکر کیا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا, سب کی غلامی چھوڑ کر, سب رشتے داروں کو چھوڑ کر, بہت ساری حلال چیزوں کو چھوڑ کر, سب کو چھوڑ کر آنا ہے, بیوی بچوں گھر والوں کو سب کو چھوڑ کر آنا ہے, اپنے آپ کو, اپنی دکان کو, سب کو چھوڑ کر آنا ہے, اور کس کے حوالے کر دینا ہے, خدا کے حوالے. اعتکاف کہاں ہوتا ہے, مسجد کے اندر. مسجد کس کا گھر ہے, خدا کا گھر ہے. یعنی اعتکاف یعنی یہ کہ خدا کا مہمان بن جانا. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ ہم خدا کا مہمان بنیں. خدا کا مہمان بننا, ہم کو ایک بڑی پوسٹ کبھی دعوت دیتی ہے تو کتنی تیاری اور کتنے فخر سے اپنے سب شیڈول اور اپنے سب کاموں کو چھوڑیں گے اور بولیں گے وہ صاحب کے یہاں دعوت ہے بھائی. بہت کم لوگوں کو دعوت ملتی ہے, شاید زندگی میں ایک ہی بار مل رہی ہے, لیکن وہ صاحب کی دعوت کیا جانا جو ہے, وہاں بڑی بڑی ہستیاں ملیں گی مجھے, لیکن اپنے سب پروگرام کینسل, سب اپوائنٹمنٹ جس کو دیا تھا, جو کچھ بھی تھا سب کینسل, وہ صاحب کے گھر پہ دعوت میں, ڈینر پہ جانا ہے. یہاں پہ خدا ہم کو دعوت دے رہا ہے اپنی مہمانی کی, کہ میں تمہیں اپنی مہمانی کے لیے انتخاب کر رہا ہوں, آؤ تم میری مہمانی میں, تم کو میں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں عزیزو. اور خدا کی مہمانی, وہاں پر بڑے بڑے لوگ اگر مل سکتے ہیں, یہاں اچھے اچھے مومن دوست ملیں گے. گلی کوچے میں باہر ہم ان کو کچھ حد تک کے جانتے ہیں, لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ایمان کی بنیاد پر, ولایت کی بنیاد پر 3 دن ساتھ میں رہ کر اپنے ریلیشن کو اور دوستی کو مضبوط کرنے کا, اپنی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کا. اکیلے ہم وہ تمام کام جو ولایت کے راستے پر چل کے کرنا ہے اور جو قربانیاں ہمیں اپنے نفس کی دینا ہے نہیں دے سکتے ہیں ہم لوگ, ہمیں ضرورت ہے اپنے اچھے دوستوں کی. دنیا میں اعتکاف پلیٹ فارم ہے, اعتکاف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو اچھے دوست ملیں گے. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو اگر حج سے افضل بھی کچھ علماء کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے. وجہ بیان کرتا ہوں کیوں.
हज में क्या होता है, हम खुदा के घर पे जाते हैं,
यही होता है ना, हज पे हम खुदा के घर पे जाते हैं। जिन चीजों को खुदा ने हराम कर दिया है, जो आम जिंदगी में मेरे लिए हलाल भी हैं, उनसे परहेज करते हैं। एतिकाफ में हम कहां जाते हैं, खुदा के घर पे। कुछ चीजें जो हमारे लिए हलाल थी, एतिकाफ में हराम हो जाती हैं, जैसे खुशबू है, जैसे इधर उधर की मस्जिद में बात करना है, जैसे खरीदो फरूश करना है, तिजारत करना है मस्जिद के अंदर बैठकर, ऐसे जायज हो उसके लिए ताकीद भी है, लेकिन जब आप एतिकाफ में आते हो तो आपके लिए हराम हो जाता है। तो ये हज की तरह हो जाता है। दूसरी तरफ इसके अंदर जो एक अहम पॉइंट है जो इसको कुछ जगह पर हज से बेहतर बनाता है, वो ये नुक्ता है, हज इंसान पर वाजिब है। हज वाजिब है, नहीं करेगा कोड़े पड़ेंगे, जहन्नम में जाएगा। एतिकाफ मुस्तहब है, मुस्तहब अमल के लिए बगैर कोड़ों के डर से, बगैर जहन्नम के डर से अपने आप को खुदा का मेहमान बना देना, ये ज्यादा अफजल है। रिवायत के मुताबिक है कि एतिकाफ, क्योंकि बहुत सारे मुस्तहब अमाल के लिए जब सवाब का वो होता है तो ये होता है कि इनका सवाब बहुत सारी इबादतों से ज्यादा है। मसलन खुद इस एतिकाफ के सवाब के लिए मिलता है, चौथे इमाम की रिवायत है कि जो शख्स भी एतिकाफ में बैठेगा उसे दो हज और दो उम्रे का सवाब मिलेगा। दो हज और दो उम्रे का सवाब, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को खुदा के हवाले कर दे रहे हैं। एतिकाफ एक ऐसी इबादत है कि जिसमें हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से हम दुनिया से अपने आप को बचाकर सही रास्ते पर और उन अहकामात पर अमल पैरा हो सकते हैं जो मासूमीन चाहते हैं। क्योंकि तीन दिन में इंसान ये प्रैक्टिस कर सकता है, ये समझ सकता है। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जिससे, खास तौर पे बुजुर्गों से ये गुजारिश है कि अपने घर में जवानों, नौजवानों को इस बात की ताकीद करें कि इस मौके को हाथ से जाने ना दें। यकीन कीजिए कि मस्जिद में तादाद बढ़ने से मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, मुझे कहीं इससे फायदा आखिरत में शायद इस बयान के ऊपर कोई एक जुमला सबब हो कि कबूल हो जाए, वरना शख्सी फायदे के लिए नहीं, लोगों का इसमें फायदा है, जो आएगा वो फायदा उठाएगा, जो मोतकिफ होगा, जो एतिकाफ करेगा उसके लिए ये सब सवाब है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम ऐसे लोगों में से ना हो कि जिनके कहने पर कुछ एतिकाफ करें और जन्नत में चले जाएं और हम जहन्नम की आग से उनको तड़पते हुए सिर्फ देखते रह जाएं। खुदा हम लोग सबकी इबादतों को कबूल करे। एक सलावत पढ़ कर मोहम्मद वाले, बस एक और रिवायत एतिकाफ के हवाले से, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से इनकी ये सीरत थी कि आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ करते थे, माह रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ करते थे। अगर किसी वजह से एक साल वो एतिकाफ नहीं कर पाते या एतिकाफ के लिए मस्जिद में नहीं बैठ पाते थे तो अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ करते थे। यानी इसकी कोई ऐसी फजीलत तो है, कोई ऐसी चीज तो है जो रसूल जैसी जात इसके लिए इतना एहतमाम कर रही है और इसका इतना ख्याल रखती है और मिस हो जाने की सूरत में उसका जुबरान करने की भी कोशिश कर रही है। तो जब ये मौका मिला है तो हम अपने रसूल की सीरत पर अमल करते हुए, मासूमीन की अहादीस पर अमल करते हुए पूरी कोशिश करें कि एतिकाफ में भरपूर अंदाज में शिरकत करें और ये शिरकत हमारे लिए दुनिया में सही रास्ते पर और ये समझने के लिए, अपने आप को आजमाने के लिए कि मैं कितने पानी में हूं, कितना मैं दुनिया से बच सकता हूं, कितना मैं खुदा के लिए अपनी जिंदगी में आकर कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, कितना मैं खुदा के लिए और मासूमीन के लिए, और चूंकि शब शहादत भी ये देखूं कि मैं कितना इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर सकता हूं, कितना मैं दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर सकता हूं, ये समझने का भी बहुत अच्छा मौका है। और ये मौका जब, और ये प्रैक्टिस, और जब ये हम लोग को मौका मिलता है तो इसके बाद में हम लोगों की जिंदगी में बहुत मुमकिन है कि ये पहला कदम हो हमारी जिंदगी के बदलने का और उस इस्तिग़फ़ार का, उस तौबा के लिए पहला कदम हो कि जिसके बाद वो सनद मिलेगी जो इमाम रजा ने अपने उन चाहने वालों को दी थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो वो सनद भाई होने की सनद है, वो सनद उनसे नजदीक आने की सनद है और उम्मीद है کہ انشاءاللہ اس موقع سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے معصومین کی زندگی میں خاص طور پہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی مناسبت سے یہ راتیں منسوب ہو چکی ہیں, ان کے بارے میں بھی اعتکاف کے حوالے سے مختلف اعمال اور روایتیں ملتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسی ذات ہے ہمارے مولا علی کہ جو مسجد کے اندر رہنے والی ذات ہے, مسجد سے اپنے آپ کو اتنا مانوس کر لیا ہے کہ شاید اپنے خود کے گھر سے زیادہ اور دوسری جگہوں سے زیادہ مسجد میں رہنے کی انہوں نے عادت بنائی ہے اور اپنے آپ کو مسجد میں ہمیشہ رکھا کرتے تھے. جب فرصت مل رہی ہے مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو مسجد میں آنا, خدا کے گھر میں آنا, اس کو کم اہمیت نہ سمجھا جائے, یہ ایک بہت با اہمیت اور بہت با فضیلت چیز ہے. اب آتا ہوں اس روایت کی طرف جہاں سے اس جملے تک کے ہم لوگ پہنچے ہیں, جہاں پر امام نصرت کا تذکرہ کر رہے ہیں, جہاں پر امام متقی ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال صرف ان لوگوں کے قبول ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے, جو دل سے اس بات کی توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے کہ اب تک کے جو ہمارے گناہ تھے, اب تک کہ جو ہماری زندگی تھی اس سے ہم پشیمان ہیں, اس کو اب ہم چھوڑتے ہیں اور اب آگے کی زندگی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ پر قربان ہیں. مثال ہمارے سامنے موجود ہے جناب حر کی. ایک بندہ ہے عبید اللہ ابن حر کہ جس سے مولا نصرت مانگتے ہیں, تلوار دے رہا ہے, گھوڑا دے رہا ہے کہ لیجئے جائیے, اور ایسی تلوار ایسا گھوڑا کہ کبھی جنگ ہارتے ہی نہیں ہے, یہ آپ بھی جائیں گے جنگ جیت جائیں گے. لیکن مولا اس سے قبول نہیں کرتے ہیں. اور ایک ہے حر ابن یزید ریاحی جو مولا کے پاس رات میں آتا ہے اندھیرے میں اور کہتا ہے مولا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی, کیسے؟ کہا نصرت کرو اہل بیت کی, نصرت کرو. کہا مولا میں آپ کی خدمت میں ہوں. پاسٹ کیسا تھا, گزشتہ زندگی کیسی تھی؟ خود حر کے جملے ہیں کہ میں اس بات کے اوپر پریشان ہوں, پشیمان ہوں کہ جب آپ کے گھر سے پیاس کی آواز کو سنتا ہوں بچوں کی. خود احساس ہے ان کو اس بات کو کہ کربلا میں 3 دن کی بھوک پیاس میں میرا رول بہت بڑا ہے. لیکن جب نصرت کی بات آتی ہے کہ میں نصرت کروں گا, میں آپ کی خدمت میں ہوں, جو آپ کہیں گے وہ کروں گا, جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اے حر تمہاری دعا قبول ہوگی, تمہاری توبہ قبول ہوگی. اور صرف یہی نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا تھا, کتنا اچھا نام رکھا تھا کہ دنیا میں بھی آزاد اور آخرت کے لیے حر بن گیا, ہمیشہ کے لیے حر ہو گیا ہے, تو کتنا اچھا نام رکھا ہے. ہم بھی ان روایتوں کو سن کر جو چیز ہمارے لیے ضروری اور ہماری ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اس سے سبق لیں کہ اگر حر جیسا ماضی بھی ہے, حر جیسا پاسٹ بھی ہے, تو ہمارا مولا اس سے بھی درگزر کرے گا. صرف ایک شرط ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس کی نصرت کریں گے. ہماری زندگی میں ہم مدد مانگتے ہیں, جہاں کوئی مشکل ہے مولا کا واسطہ, جہاں کوئی, یہ بری چیز نہیں ہے. لیکن یہ ایک سائٹ کا رابطہ کہ صرف ہم مدد مانگے ہمارے امام سے یا ہم سے انہوں نے بھی مدد مانگی ہے, ہمیں ان کی مدد کرنا ہے, خدا نے قرآن میں مدد مانگا ہے, ہمیں ان کی مدد کرنا ہے, یہ دو طرفہ رابطہ ضروری ہے. صرف ہاتھ یوں نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کریں, معصومین کے حوالے کریں, ان کی باتوں پر عمل کریں اور ان کی خدمت میں آئیں. اور اگر ہم بھی ایسے آتے ہیں تو اگر حر جیسا پاسٹ بھی ہوگا, ماضی ہوگا, تو کہتے ہیں کہ تیری یہ توبہ کو خدا قبول کرے گا. ہاں زادارو, خدا اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں آنے پر مجبور کیا تھا. ہم وہ عزادار ہیں جو کربلا کے مصائب سن کر روتے ہیں, ہم وہ عزادار ہیں کہ جو اہل بیت کی مصیبتوں پر گریا کرتے ہیں. بس کچھ روایتیں آپ کے سامنے تبرکن آج کی مناسبت سے پڑھنا چاہتا ہوں. کل کچھ روایتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, ایک دو روایتیں جو آج کی مناسبت سے ہیں وہ بیان کروں, جس میں پہلے مقدمے کے طور پر کل کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں, شب ضربت. مولا علی جناب ام کلثوم کے گھر میں نماز شب پڑھنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں. اچانک نیند سے گھبرا کر اٹھتے ہیں اور رو رہے ہیں, آنکھ سے آنسو جاری ہیں. بیٹی اور باپ کے آنسو, وہ بھی باپ علی جیسا باپ, بیٹی ام کلثوم جیسی بیٹی, گھبرا کر پوچھتی ہے, بابا یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ کہا, بیٹیا یہ خوشی کے آنسو ہیں, ابھی میں نے میرے خواب میں دیکھا ہوں کہ رسول خدا مجھے کہہ رہے ہیں, علی میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. بیٹی گھبرا کر پوچھتی ہے, بابا آپ نے جواب میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ بیٹیا میں نے جواب میں کہا کہ اے رسول خدا, میں بھی آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں, میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کیوں یہ ملنا نہ چاہے, کیوں رسول کی زیارت کا انتظار نہ کرے؟ اس مرثیے کو یاد کیجئے کہ جو مرثیہ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا علی نے پڑھا تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سیدہ, اے زہرا, یہ تم نے مجھ پر کیا ظلم کیا کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی؟ اے زہرا, یہ تم نے مجھ پر کون سا دن لے آئے کہ تم مجھے اس دنیا میں کہ جہاں پر کوئی میرے ساتھ نہیں ہے مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی؟ اے زہرا, اے کاش کہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا. یعنی انتظار تو کر ہی رہے تو اس دن سے جب سے رسول اس دنیا سے گئے ہیں کہ میں کب رسول کی زیارت کے لیے جاؤں گا, اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا اس بات کا کہ میں رسول کی زیارت کو جاؤں. ہاں عزادارو, ایک دو روایت اور آپ کی زحمت تمام. ایک شخص آتا ہے امام صادق کی خدمت میں, ہمارے چھٹے امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا آپ اہل بیت میں سب کے صبر صبر کرنے کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, لیکن مولا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے درمیان سب سے زیادہ جس نے صبر کیا ہے وہ مولا حسین تھے, مولا حسین کا صبر سب سے زیادہ ہوگا. کہا, کیوں ایسا لگتا ہے؟ کہا, انہوں نے علی اکبر کی شہادت کو دیکھا ہے, انہوں نے علی اکبر کے سینے سے بلچی کا پھل نکالا ہے, انہوں نے کٹے ہوئے عباس کے بازوؤں کو دیکھا ہے, انہوں نے سکینہ کی پیاس کو دیکھا ہے, انہوں نے علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن ہاں عزادارو, امام صادق گردن جھکاتے ہیں, روتے ہیں, روتے ہوئے عجیب جملہ کہتے ہیں, نہیں اے شخص ایسا نہیں ہے, ہم سب میں ہمارا دادا, ہم سب میں ہمارا دادا علی امیر المومنین سب سے بڑا صحابی تھا, سب سے بڑا صابر تھا, ان کا صبر ہم سب میں سب سے زیادہ تھا, یہاں تک کہ امام حسین سے زیادہ صبر تھا. ہاں زادارو, شاید اس وجہ سے کہ جو ظلم مولا علی نے برداشت کیا ہے اور وہ مصیبتیں جو جناب زہرا کی مولا علی نے دیکھی ہیں وہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا تھا. روایتوں میں ملتا ہے, جو کل آپ نے بھی سماعت فرمایا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو مولا علی نے دیکھا تھا, نہ حسن نے دیکھا تھا نہ حسین نے دیکھا. ہاں زادارو, علی علیہ السلام کو جب ضربت لگ گئی ہے, اب مولا علی کے دو بیٹے ہیں, پورے خاندان والے ہیں جو مولا علی کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن ہیں جو مولا علی کے پاس آتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے بابا یہ میں آپ کی کیا حالت دیکھ رہا ہوں, اے کاش کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی. مولا تسلی دیتے امام حسن علیہ السلام کو. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں, لا یومک یومک یا ابی, اے میرے بابا جو ظلم مصیبت میں آپ پر دیکھ رہا ہوں, اتنی بڑی مصیبت آل رسول پر اس دن کے علاوہ جس دن رسول اس دنیا سے گئے ہیں کبھی نہیں آئی ہے. لیکن مولا علی پلٹ کر کہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بیٹا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, جو دن تجھ پر کربلا میں آنے والا ہے ویسی مصیبت ہم میں سے کسی پر بھی نہیں آئی ہے. شاید ان مصائب کو یاد کر رہے تھے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کیے تھے. بس عزادارو, اب امام حسین کو جب انہوں نے یوں کہا امام حسین رونے لگے. جب رونے لگے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا مت رونا, تم وہ شخص ہو جس پر پوری کائنات روئے گی, تم مجھ پر گریہ مت کرو, تم پر مجھے گریہ کرنا چاہیے کیونکہ تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. عجیب جملہ ہے جو امام حسین کہتے ہیں, اے بابا اگر یہ رونا سیکھا تھا تو اسی دن کے لیے تو سیکھا تھا کہ آج میں آپ کی مصیبت پر رو سکوں. ہاں آزادارو, جب ہمارا وہ مولا کہ جس پر ہم بھی گریہ کرتے ہیں علی کی ذات پر گریہ کر رہا ہے تو یہ علی کی مظلومیت بتانے کے لیے کافی ہے. بس ایک روایت اور آپ کی زحمت کو تمام. یہ روایت مربوط ہے شب ضربت سے, لیکن اتنی دل دہلانے والی روایت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی پڑھ دوں. روایت میں ملتا ہے کہ جب ضربت لگی مسجد سے گھر کی طرف علی علیہ السلام کو لا رہے تھے تو علی علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ حسن و حسین مجھے سہارا مت دو, مجھے زمین پر کھڑا کر دو. بیٹے گھبرا کر پوچھتے ہیں بابا کیا وجہ ہے کہ آپ زمین پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں, آپ کے بدن سے اتنا خون جا چکا ہے کہ اب آپ پیدل نہیں چل سکتے ہیں. کہا نہیں بیٹا مجھے کھڑا بھی کر دو اور میری صورت سے خون بھی صاف کر دو, کیونکہ جب میں گھر سے نزدیک آ رہا ہوں زینب مجھے اس عالم میں دیکھے گی تو گھبرا جائے گی. زینب مجھے اس عالم میں دیکھے گی تو گھبرا جائے گی کہ میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے. ایک یہ بابا ہے جو کوفے کے شہر میں ہے, جو اپنی بیٹی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے اور اپنے صحابیوں کے درمیان اس طرح کی بات کو کر رہا ہے. لیکن کل 61 ہجری میں ایک اور بابا ہے جس کا سر نیزے پر بلند ہے, اس کی بیٹی اونٹ پر بندھی ہوئی ہے, بیٹی پر کوڑے برس رہے ہیں اور وہ بابا نیزے پر ہے. اور یہ بیٹی کا وہ وقت بھی یاد کرو کربلا کے میدان میں جب اس باپ کو اس طرح سے پامال کر دیا گیا, سر کو جدا کر دیا گیا کہ یہ بیٹی پہچان بھی نہ سکی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی باتوں کے ذریعے سے, اپنے ایکشنز کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کو خوش کر سکیں. خدایا یہ وہ بڑی راتیں ہیں کہ جس میں ہمارے لیے ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں مولا کی خدمت میں, اور آنے والے سال کے اعمال اور ہماری قضاء و قدر پیش کی جاتی ہے. خدا امام زمانہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری قسمت میں بہترین اعمال, بہترین گفتار, بہترین رفتار کو لکھ دے. خدایا ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ ہم اپنے وقت کے امام کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ میں صحیح معنی میں ان کے شیعہ اور ان کے فالوور بن سکیں. وتقبل منا انك انت السميع العليم.